یا علی مدد. الوائز ابو علی. وائز نمبر 22.
Tenth of December 1994, Vise at Parkland Jamotsona of Nairobi. چارے جگ جیوڑا تمہارا تو وسنتا آج میں آپ کو تاجکستان کے اس معاملے کے متعلق کچھ باتیں سنوں گا. ہمارے پاس صدر دین نے کیا فرمایا ہے, اے مولا تیرے مرید چاروں چاروں جگ سے کہاں کہاں بستے ہیں اس کا احوال کوئی نہیں جانتا. ایک دفعہ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ دتار کو ایک پادری نے پوچھا. وہ پادری بہت برسوں تک انڈیا میں رہا تھا. اس کے خیالات ہماری کے لیے اچھے نہیں تھے, لیکن کٹاکش سے میلس کے ساتھ امام سلطان محمد شاہ کو پوچھا کہ آپ کے مرید کدھر کدھر ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ امام یہ بولے گا بھائی انڈیا میں ہے, پاکستان میں ہے, ادھر ہے, ادھر ہیں. جب امام نے اس کی یہ بات سنی ہنس کے فرمایا, دوزخ کے سوا سب جگہ ہے. چپ ہو گیا. امام کے جو چاہنے والے ہیں دو قسم کے ہیں, ایک ظاہر میں ہے ایک باطن میں ہے. ظاہر میں وہ ہیں جیسے کہ ہم ہیں, اپنے آپ کو ظاہرہ طور پہ ہم کہتے ہیں ہم اسماعیلی ہیں, آنکھوں کے مرید ہیں. لیکن مومنوں ایسے لاکھوں مرید ہیں حضرت امام کے کہ جو ظاہر میں نہیں ہیں لیکن گپتی ہیں, گپتی بہت ہے دنیا. میں ان گپتیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہمارے مولانے اس ڈرامے کے اندر اپنے مریدوں کو یاد کیا اور پہلے امام نے کچھ برسوں لگ بھگ 10-12 سال کے پہلے سلور جوبلی کے ٹائم پہ مولانا نے فرمایا کہ افغانستان کے میرے کچھ مرید ادھر آئیں گے, تم ان کی مدد کرنا. پہلی دفعہ یہ فرمان مولانا نے مانزا کے اندر 1982 میں نومبر مہینے کے اندر کیا. ہم کو پتہ لگا کہ ہمارے بہت سے اسماعیلی بھائی افغانستان میں ہیں. کچھ برسوں کے بعد امام نے ایران کے اسماعیلیوں کو یاد کیا. اب کئی واپس ہوئے اگر امام تاجکستان کے اسماعیلیوں کو یاد کر رہے ہیں. اگر امام سلطان محمد شاہ دتار نے 1934 کے اندر ایک انٹرویو میں کہا کہ 20 ملین میرے ایسے مرید ہیں کہ جو یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ کا لہو میری رگوں میں دوڑتا ہے اور وہ مجھ کو زکات دیتے ہیں. 20 ملین کا فگر 1934 میں امام سلطان محمد شاہ نے دیا, لیکن کچھ برس ہوئے میڈیا والوں نے کبھی 20 کہا, کبھی 18 کہا, کبھی 15 کہا. کچھ بھی ہے, بہتر تو مولا جانتا ہے کہ اس کے مرید کتنے ہیں اور کہاں کہاں ہیں. تاجکستان ابھی جب 2 برس پہلے 2.5 برس پہلے سوویت رشیا ٹوٹ گیا تو 6-7 جو مسلم کنٹریز تھی انہوں نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی. قزاقستان, ازبکستان, کرگستان, تاجکستان، یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں مسلمان بہت ہیں، آذربائیجان ہے، تاجکستان ساؤتھ کے اندر ایسا لمبا ملک ہے، ایسٹ ٹو ویسٹ پھیلا ہوا ہے، نارتھ ساؤتھ تھوڑا ہے لیکن ایسٹ ویسٹ زیادہ ہے۔ اس ملک کا نقشہ آپ اپنے سامنے رکھو، وہ لیفٹ سائڈ میں یعنی ویسٹرن سائڈ میں دوشنبے اس کا کیپیٹل ہے، لیکن ایسٹرن سائڈ کے اندر ایک شوگنان ویلی ہے کہ جو آٹونومس ایریا ہے، لیکن غریب ہے، آرمی نہیں، اس کے لیے ازبکستان کے ساتھ یہ لوگ مل گئے۔ ازبکستان کے اندر سنیوں کی آبادی بہت زیادہ ہے، سارا ملک مسلمان ہے، لیکن یہ جو شوگنان ایریا ہے جس کو پامیر کا ایریا بھی کہتے ہیں اور ہم اس کو بدخشان کا ایریا بھی کہتے ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ ہے، 100% مسلمان جو ہیں تو وہ اسماعیلی مسلمان ہیں، 100%۔ ہاف ملین سے زیادہ، 5.5 لاکھ اسماعیلی ہیں وہاں۔ ایک شہر ہے جس کا نام ہے مرغاب، چھوٹا ہے، وہاں اسماعیلی بھی ہیں، نان اسماعیلی بھی ہیں، لیکن یہ بارڈر ایریا ہے جو بدخشان کے نزدیک ہے، لیکن جو بدخشان کا ایریا ہے وہ 100% اسماعیلی ہے، اور وہاں کا جو سب سے بڑا شہر ہے تو وہ خوروگ ہے، بیوٹیفل شہر ہے۔ یہاں کی یونیورسٹی ہے 43، اس کے اندر پروفیسرز ہیں 1100 کے قریب، اسٹوڈنٹس ہیں لڑکے لڑکیاں سب۔ یہ 100% اسماعیلی یونیورسٹی ہے، ہاسپٹلز ہیں، میوزیم ہے، اور اس قسم کی بہت سی آرکائوز والی جگہ بھی ہیں۔ یہ لوگ جو بدخشان ایریا جس کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، تاجکستان کے 98% لٹریسی ہے، 98% لٹریسی ہے، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، پروفیسر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، اکنامسٹ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ویل ڈریسڈ ہیں، یہ غریب ہیں لیکن بہت اچھے ہیں، تندرستی صحت بھی ان کی اچھی ہے، سادہ سمپل کھانا پینا ہے۔ لیکن جب یہ لوگ سوویت روسیا سے جدا ہوئے، چونکہ یوکرین اور کازاخستان سے ان کو اناج آتا تھا، اس وجہ سے یہاں اناج کی تنگی ہو گئی۔ مولانا حضرت امام نے ان لوگوں کو فوڈ بھیجنی شروع کی، آغا خان فاؤنڈیشن کی ایک آفس بھی خوروگ کے اندر مولا نے جاری کر دی، کھول دی، اور مولا ان کو کھانا پینا بھیج رہے ہیں۔ وہاں کچھ خاص ٹوٹتا نہیں، ڈرائی ایریا زیادہ ہے، ماؤنٹینس ہے، بالکل بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ایون روڈ بھی جب پہاڑوں کے اوپر سے نکلتا ہے تو لگ بھگ 17,000 feet above سی لیول روڈ نکلتا ہے۔ اس ایریا کے اندر میں جب مسافری کر رہا تھا، میں نے یہ سارا ٹرپ بائی روڈ کیا ہے، کیونکہ فیول نہ ہونے کی وجہ سے ایئر سروسز بند ہیں، اور تھوڑی سی ہیں تو ریسٹرکٹڈ ہیں گورنمنٹ یا ملٹری کے کام کاج کے لیے، نہ چھٹکارے، مجھے روڈ سے جانا پڑا۔ روڈ میں چلتے چلتے شوگنان پہنچنے سے پہلے شام ہو گئی ایک جگہ، ہم کو مجبوراً ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنا پڑا، اس گاؤں کا نام ہے تارا پل، اس کے پاس ایک بہت بڑی لیک ہے، اس لیک کا نام ہے تارا پل، اور یہ چھوٹا سا سیٹلمنٹ ہے، 500-600 عورت مرد بچے ہیں۔ یہاں ہم کو ٹھہرنا پڑا، اب کوئی ادھر اسماعیلی نہیں تھا، لیکن جب ہم اس گاؤں کے اندر گئے تو پوچھا کہ بھائی یہاں تمہارا چیف کون ہے، تو اس کے گھر پہنچے، اور اس کو جب میرے ساتھی جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ رات رہنی ہے، ہمارا خان کے مرید ہیں، تو اتنا خوش ہوا، بھاگا بھاگا آیا ہم تو بڑی عزت کے ساتھ لے گیا، تو سنی تھا، اور اصل میں وہ تاجک نہیں تھا لیکن کرگیز تھا، کرگستان والے یہ جو اوریجنلی منگولینز ہیں مگر ادھر آ کے بہت برسوں سے رہے ہیں, بڑی عزت سے لے گیا, اور جو کچھ بھی اس کے پاس سے بیسٹ حالت تھی ہمارے سامنے اس نے وہ پوشی, رات کو کھانا بھی کھلایا, ہم رات ٹھہرے بھی, اور وہ کہتا تھا کہ اس کو میری طرف سے, ہم سب کی طرف سے شکرانہ ادا کرنا, اگر ہزائنس امام ہم کو کھانا نہیں بھیجتے تو ہم تو سب مر جاتے, یہ ساری پانچ سو ساڑھے پانچ سو کی جو بستی ہے ان کو بھی امام کھانا پہنچاتے تھے بھی, ابھی بھی پہنچاتے ہیں کیونکہ ارد گرد کچھ اگتا نہیں, اگر امام ان کو فوڈ سپلائی کرتے ہیں, اور وہ لوگ بہت ہی شکر گزار ہیں حضرت امام کے, حالانکہ اس نے کہا کہ ہم اسماعیلی نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ہزائنس نے ہم کو اس طرح سے مدد کی ہے, ہم بہت شکر گزار ہیں. مولانا حضرت امام کا دنیا بھر میں بھی انفلوئنس ادھر کافی ہے. یہ جو بدخشان ہے حقیقت میں آدھا ادھر ہے تاجکستان میں, آدھا افغانستان میں ہے, اور افغانستان کا بارڈر لگتا ہے, اور یہ دو بدخشان کے بیچ میں ایک ریور ہے جس کو پنج دریا کہتے ہیں, کیونکہ وہ پانچ پہاڑوں میں سے چھوٹی چھوٹی ندیاں نکل کے اس کو ایک بڑا ریور بناتی ہیں, اور وہ ہمیشہ پانی سے بھرا رہتا ہے, لیکن جب بھی ونٹر آتا ہے تو اوپر جم جاتا ہے, سنو اور آئس بن جاتی ہے. اس طرف بدخشان ہے افغانستان کا, اور اس افغانستان کے ایریا کے اندر لاکھوں اسماعیلی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان کے اندر لٹریسی بہت کم ہے, ہارڈلی 10-15% لٹریسی ہے, اور اس بدخشان میں ازبیکستان کا جو بدخشان ہے اس میں 98% لٹریسی ہے. اس طرف لوگ اتنے پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو دنیاوی حالت ہے وہ بہت پور ہے, مسلم شیروف ہیں یعنی کہ فارمر سیزنس ہیں. یہ جو علاقہ ہے اس علاقے کے اندر جب سوویت رشیا تھی تو یہ لوگ بڑے بڑے آفیسز کے اوپر تھے, بڑی بڑی ان کو تنخواہیں ملتی تھیں. ابھی بھی کمیونسٹ پارٹی ہے کہ جس کے اندر سب کے سب اسماعیلی ہیں, اب ان کو آزادی مل گئی ہے. کمیونسٹ پارٹی رکھنے کی ایک خاص وجہ بھی ہے پولیٹیکلی, وہ لوگ ارد گرد کے دوسرے علاقوں کے ساتھ فوراً یکایک آل آف اے سڈن توڑنا نہیں چاہتے. میں ان کی یہ کمیونسٹ پارٹی کے آفیسز بھی میں نے دیکھے, وہ لوگ بڑے ایماندار ہیں, بہت ایماندار ہیں, امام سے پیار کرتے ہیں, لیکن تقریباً 75 ایئرس کمیونسٹ ریجیم کے اندر, تو جو کمیونسٹ جب یہ ریولیوشن شروع ہوئی, یہ ریولیوشن شروع ہوئی 1917 میں, اس وقت یورپ کے اندر لڑائی جاری تھی, دو تین برس کے بعد ایسا حال بنا کہ 1919 اور 1920 کے درمیان انہوں نے زار آف رشیا جو رائل فیملی تھی ان سب کو مار ڈالا, بچے مار ڈالے, سب کو مار ڈالا, دو تین جنے بھاگ گئے یورپ کی طرف, وہ بچ گئے, لیکن ساری زار کی فیملی کو انہوں نے مار ڈالا. بعد میں کمیونسٹ ریجیم شروع ہوا اور 1921 میں لینن ان کا فرسٹ پریسیڈنٹ بنا. مولانا حضرت امام سلطان محمد شہزاد آزاد نے 1922 میں 22 میں مشنری سبزلی کو ایک تالیکا دے کے ان علاقوں میں بھیجا. سبزلی مشنری دو دوسرے اسماعیلیوں کے ساتھ بامبے سے پشاور آئے, اور پشاور سے ویا نوشہرا یہ چترال پہنچے, دیڑھ ہو کے چترال گئے, چترال سے اوپر علاقہ سینٹرل ایشیا کا پامیر کے علاقے میں داخل ہوئے. یہ وہی پامیر کا علاقہ ہے جس کو آج ہم بدخشان کہتے ہیں, کہ جو آدھا افغانستان میں ہے آدھا ادھر رشیا کے اندر ہے. ان تمام علاقوں میں سبزلی مشنری گھومے, مولا کا تالیکا ان کو دکھایا کہ گجراتی کے اندر سبزلی مشنری نے مدھیہ ایشیا میں مسافری اوپر گجراتی میں کتاب بھی لکھی ہوئی ہے, شاید آپ کی لائبریری میں ہوئے, انٹرسٹنگ چیز ہے پڑھنا, ان میں اچھے اچھے معجزات بھی ہوئے اس کے ساتھ. امام نے اس کو خاص طور پر فرمایا تھا کہ تم اپنی یہ جو جبہ اور یہ جو پادری ہے پہنے رہنا، کیونکہ لگ بھگ 1000 سال پہلے پھر ناصر خسرو نے جب ان لوگوں کو تبلیغ کی تو اس نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ امام اپنی طرف سے اپنا ایک وزیر بھیجے گا، اس کے سر کے اوپر سونے کا تاج ہوگا اور اس نے قلعت پہنی ہوگی، یہ وہی سونے کا تاج کے طور پہ ہماری جو سنہری پاگڑی ہے اسے پہن کے اگر گئے۔ تب میں نے مشنری کی وہاں پہنچ کے مجھے ایک فوٹو بھی ملی، وہ فوٹو کیمرے کی فوٹو تو نہیں ہے، ہے کیمرے کی فوٹو لیکن ادھر کے پیپر میں پرنٹ کی تھی، تو وہ پیپر کی کٹنگ میں لے کے آیا، 1922 کا پیپر ہے ادھر، لوکل پیپر اور رشین زبان میں ہے، اور وہاں سبز مشنری کے جو کہاوتیں تھیں وہ نیچے انہوں نے اس کی سیلز آف ڈائس آف گلی لکھی ہوئی ہیں۔ سبز مشنری نے ایمان کا فرمان سنایا کہ تم جماعت خانے بند کر دو، انہوں نے جماعت خانے بند کر دیے۔ اس وقت وہ لوگ جو کچھ بھی عبادت بندگی کرتے تھے مولا نے سب بند کرا دی، اور حکم یہ کیا کہ صبح کی 5 تسبیحاں حق نام پیر شاہ پیر شاہ پیر شاہ، ایسی 100 دانے کی 5 تسبیحاں صبح نکالا کرو دعا کے طور پہ، 5 تسبیحاں اسی طرح پیر شاہ کی شام کو نکالا کرو پہلی دعا کے طور پہ، اور 5 تسبیحاں ہماری جو دوسری عشاء کی دعا ہے وہ نکالا کرو۔ اس طرح وہ لوگ 3 وقت 5 تسبیحاں اپنے شاہ کی نکالتے ہیں، آج تک نکالتے ہیں، امام نے ابھی تک کوئی چینج نہیں کیا۔ جماعت خانے بند ہو گئے، ان لوگوں کو ٹھیک نہیں لگا، مگر حکم یعنی حکم۔ سبزل مشنری اپنا کام کر کے جب واپس آ گئے تو 6 مہینے کے بعد اس نے لینن نے ایک آرڈیننس نکالا، حکم جاری کیا کہ تمام سوویت رشیا کے اندر جہاں جہاں بھی ریلیجیس پلیسز ہیں ان کو ڈسٹروئے کیا جائے۔ ہمارے جماعت خانے تھے ہی نہیں، بند ہو گئے تھے، جماعت خانے بند ہو گئے ہیں اس لیے ڈسٹروئے نہ ہوئے، بچ گئے۔ مسجدیں توڑ دی، چرچز توڑ دیے، جیوز کے سینیگوگز برباد کر دیے، بعض جگہوں کے اوپر انہوں نے گھوڑے باندھے، کئی جگہوں کے اوپر انہوں نے ٹرن کر کے ملٹری کے آفیسز بنا دیے، مطلب یہ ہے کہ ریلیجس پلیسز ڈسٹروائے کر دیے گئے۔ جب میں واپس ادھر سے لوٹا تو ماسکو کے اندر میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو کہا کہ مجھے یہاں کوئی مسلم مسجد ہوئے تو لے جاؤ، ایک مسجد میں نے دیکھی جو ترکی نے بنوائی تھی، وہاں اس مسجد کے اندر انہوں نے گھوڑے باندھنے تھے، 2.5 برس ہوئے جب مسجد ان کو واپس ملی، اب واپس اس کو رینوویٹ کر رہے ہیں، ری بلڈ کر رہے ہیں۔ میں ادھر گیا، ان سے ملا بھی، اندر جا کے میں نے ان کے ساتھ دعا بھی مانگی، بڑی اچھی بات ہے۔ دوسری ایک مسجد ہے کہ جو سعودی کے گورنمنٹ کی مدد کے ساتھ جگہ ملی، اس کا قبضہ بھی واپس ملا، تو سعودی عربیہ والے اس کو بنا رہے ہیں، ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ اور بھی جڑے جڑے علاقوں کے اندر میں گھوما، مسجد نئے سرے سے بنا رہے ہیں، حالانکہ ٹیمپرری مسجدیں انہوں نے بنا رکھی ہیں، چھوٹا سا باندھا بنا کے، باندھا یعنی شیڈ بنا کے پترے کا، اس کے اندر یہ لوگ اپنی نماز پڑھتے ہیں، لیکن مسجدیں بلٹ اپ ہو رہی ہیں۔ ہمارے جماعت خانے بچ گئے۔ امام فرمایا تھا کہ تم اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنی فیملی کو بچھا کے دعا پڑھا کرو، بیت الخیال کی عبادت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن جو بزرگ آدمی ہیں یا جو پکے ریلیجس لوگ ہیں جن کو زیادہ خیال ہے، وہ لوگ آدھی رات کے بعد عبادت میں بیٹھ کے آتے ہیں، اور ان کا وہ جاب کیا ہے، پیر شاہ، عبادت نہیں ہے، بیت الخیال کا بول بھی ان کے پاس نہیں، لیکن پھر بھی رات کو اٹھ کے وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، دسون دیتے ہیں، جس کو مال واجب کہتے ہیں، دسون کا نام نہیں ہے لیکن مال واجب، یعنی وہ مال کے جو دینا چاہیے ہمارے اوپر واجب ہے دینا۔ یہ جو لوگ ہیں اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے عبادت بندگی کرتے ہیں، اور اب انہوں نے امام کے حضور میں عرض کی ہے کہ ہم کو اجازت دو کہ ہم جماعت خانے جاری کریں. جو ٹریڈیشنل گھر ہیں ان تمام گھروں کے اندر پانچ پلرز ہوتے ہیں. لگ بھگ سب گھروں کے اندر پانچ پانچ پلرز دیکھے تو مجھ کو بتایا گیا کہ پیر ناصر خسرو کے زمانے سے ان کو کہا گیا کہ اپنے گھروں کے اندر پانچ پلر رکھو, یہ پنچم پاک کی نشانی ہے, تاکہ تمہارے گھروں میں یہ پانچ پلرز کو تم یاد دیکھو تو تمہیں پنچم پاک یاد آوے. لیکن اور جو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں آج تک دس دس اسٹوری کی ہائی رائز بھی ہیں, ان کے اندر یہ پلرز نہیں ہیں. لیکن جو ٹریڈیشنل ہاؤسز ہیں وہاں یہ لوگ پلرز اندر رکھتے ہیں اور تقریباً ایک ہی قسم کی اسٹائل کے مکان بنے ہوئے ہیں. آپ انٹر ہو جاؤ تو ایک چھوٹا سا پیسج ہے کہ جہاں عام طور پہ لوگ پہلے وزٹ جاتے ہیں تو وہاں بیٹھتے ہیں. پھر اندر لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک چھوٹا سا ہال ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہوتا ہے. یہاں یہ پانچ پلر سے اس طرح سے ایل شیپ کا ان لوگوں نے یہ روم بنایا ہوتا ہے. یہاں موسٹلی یہ لوگ بیٹھتے ہیں, کھانا پینا بھی کھاتے ہیں اور رات کو اسی پلیٹ فارم کے اوپر جو ایل شیپ کا ہے اپنے بستر بچھا کے کارپیٹ بچھا کے یہ لوگ سوتے ہیں. بہت ٹھنڈا ملک ہے لیکن دوپہر کے وقت کبھی گرمی ہوتی ہے تو بڑی گرمی ہوتی ہے. ارد گرد کے جو پہاڑ ہیں یہ پہاڑ جو ہیں گرین نہیں ہیں, ڈرائی ہیں, اس لیے گرم ہوتے ہیں, سخت گرمی پڑتی ہے. لیکن شام ہوتے ہی ٹھنڈک ہو جاتی ہے اور کوئی بھی ملک یعنی کسی بھی طرح کا ان کا سیزن ہوئے ویدر ہوئے رات کو ٹھنڈی ہو جاتی ہے. وہاں گائے بہت کم ہے, بہت ہی کم, لیکن موسٹلی وہاں لاک وائی اے کے ایک جانور ہوتا ہے, اس کی پوچھ گھوڑے کی طرح ایسا بھری ہوئی ہوتی ہے. منہ کی طرف دیکھو تو بھینس جیسا منہ ہے اور بدن اس کا گائے کی طرح کا ہے. ہمیشہ یہ ڈارک براؤن یا بلیک ہوتی ہے, اس کا یہ لوگ دودھ پیتے ہیں. نیل ہلکی اور رچ ہوتا ہے, اس جو دودھ کو آپ کبھی دیکھو تو نیئرلی 22% اس میں کریم ہوتی ہے. اس دودھ کا وہ لوگ دہی بھی بناتے ہیں, اس کا مکھن کھاتے ہیں, تندور کی روٹی بناتے ہیں. بہت بڑی ہوتی ہے, لگ بھگ 2 فٹ 2.5 فٹ جتنی اور 2 انچ جتنی موٹی ہوتی ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کارپیٹ کے اوپر رکھتے ہیں, دسترخوان پہ کھاتے ہیں اور مکھن سے کھاتے ہیں, بکرے کا گوشت کھاتے ہیں. مگر کبھی کبھی کوئی خاص پرسنگ آوے, سیلیبریشن ہوئے تو یہ لوگ بکرے کا گوشت کاٹتے ہیں, اس کا سوپ بھی پیتے ہیں. اور یاد کا جو بکرے کھاتے ہیں میں نے چکھا ضرور ہے, لیکن نہایت ہی رچ ہے, اس کا ہضم کرنا میرے جیسے کے لیے سور میں بہت مشکل ہو جائے. یہ بہت کولیسٹرول ہے, مگر وہ سٹرڈی لوگ ہیں, محنتی ہیں اور سینکڑوں سال سے ان کی یہ خوراک ہے, ان کو یہ چیز ہضم ہوتی ہے. دودھ بھی کافی تھک ہوتا ہے, ملائی بھی اس کی بہت ہوتی ہے. مگر موسٹلی وہ لوگ کہ جو اس سٹیز کے علاقے میں رہتے ہیں, ارد گرد یہاں تھوڑی سی یہ لوگ ویجیٹیبلس اور فروٹس وغیرہ بناتے ہیں. ویجیٹیبل کے اندر اریگنا, بینگن جس کو کہتے ہیں, بھنجل, یہ بہت ہے, ٹماٹوز ہیں, پوٹیٹوز ہیں, کیرٹس ہوتی ہیں, کیوکمبر ہوتا ہے, آنینز ہیں اور پالک کی بھاجی یعنی کہ اسپینچ بھی ہوتی ہے. فروٹ کے اندر ایپریکاٹ ہے اور گریپس ہوتے ہیں, میلن ہوتا ہے اور ایپلس بہت ہوتے ہیں, پیئرس بھی ہوتے ہیں, پلمز ہیں 3-4 قسم کے. اور اسی طرح سے ان کی یہ خوراک میں شامل ہے. فروٹ بہت کھاتے ہیں, کچی بھاجی بکرالا کھاتے ہیں, کبھی کبھی گوشت کھاتے ہیں, ہیوی کپڑے پہنتے ہیں. ان تمام علاقے کے اندر جو خوراک سینٹر ہے اس کے ارد گرد 13-14 اور دوسری چھوٹی سیٹلمنٹس اور ٹاؤنز ہیں. کچھ لوگ ادھر سے مجھے ملنے کے لیے آئے تھے کہ میں وہاں جاؤں, لیکن میرے پاس وقت بھی نہیں تھا, میں نہ جا سکا. لیکن خوراک میں کچھ دن ٹھہرا. یہ تمام بدخشان کے اندر ایک چیف آدمی ہے جس کو خلیفہ کہتے ہیں, جو ابھی خلیفہ ہے 74 ایئرس کا, شوق والوں میں اس کا نام ہے. اس کے جو باپ تھے تو مولانا سلطان محمد شاہ کے حضور میں بمبئی میں 2 دفعہ ملاقات کر چکا. اس کا دادا بھی خلیفہ تھا. امام سلطان محمد شاہ نے اس کے باپ کو, آج کے خلیفہ کے باپ کو, ایک تعلیقہ بھی دیا تھا اس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے. یہ خلیفہ کانگڑیا کی طرح کا کام کرتا ہے, مکھی نہیں ہے. جب میں نے اس کو پوچھا کہ خلیفہ کی پوزیشن کیا ہے تو اس نے وہاں کہا کہ آپ کے ہاں جو کانگڑیا ہوتا ہے اس کی پوزیشن یہ ہے, کیونکہ جماعت خانی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت امام کی طرف سے جماعت کو مذہب پہ چلانے کے لیے, دعا پڑھانے اور عبادت کرانے کے لیے جیسا مکھی ہوتا ہے, تو وہاں یہ اب ہے نہیں. کانگڑیا کا کام کیا ہے کہ لوگوں کے پاس سے حضرت امام کی مہمانی یا مال واجب جو کچھ بھی وہ لوگ دینا چاہتے ہیں وہ ریسیو کرتا ہے. وہ ایک اکاؤنٹنٹ یا ٹریجر کے طور پہ کام کرتا ہے, لیکن لوگ اس کی وہی عزت کرتے ہیں, بہت عزت کرتے ہیں. ایک پیر کے طریقے اس کو وہ لوگ عزت دیتے ہیں, اور وہ اگر کوئی چیز کہہ دے رہے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر نہ کرے. نہایت عابد لوگ ہیں. فیملی اسٹرکچر بہت بڑا ہے, 5-5, 7-7, 8-8 بچے ہوتے ہیں اور لگ بھگ سب ساتھ رہتے ہیں. آپس کے اندر محبتیں, اتفاق بہت ہے, لڑائی جھگڑے بہت ہی کم ہیں. ہماری گاڑی کے اندر کچھ کیمریز اور ایسی چیزیں, ٹیپ ریکارڈنگ وغیرہ پڑے تھے, تو میں اندر, جب وہ مجھے لینے آئے تو اندر چلے گئے, لیکن فوراً مجھے خیال آیا تو میں نے ایک آدمی کو کہا کہ ادھر ہمارے تو کیمرے وغیرہ پڑے ہیں تو لے آؤ. تو وہ جو آدمی بڑا تھا اس نے مجھے کہا, فکر مت کرو, یہاں چوری نہیں ہوتی, دروازے کھلے ہوتے ہیں, تالا کوئی نہیں لگا تھا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں کوئی بھی طرح کا کرائم نہیں ہوتا. کوئی ایسا اکا دکا کبھی ہو گیا تو وہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے نگلٹ, کیونکہ آئسولیٹڈ کیسز بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. اس علاقے کے اندر یا تو وہ لوگ چھوٹی سی کھیتی کرتے ہیں, فارمرز ہیں, اور یا وہ بکرے, بھیڑے, شیپ, گوٹس وغیرہ ریز کرتے ہیں. گائے بھینس تو ہے نہیں, لیکن باہر دور کہ جہاں تھوڑا پانی مل جاتا ہے وہاں وہ لوگ یاک کی فارمنگ کرتے ہیں, گھوڑے ہیں, گدھے بھی ہیں, اور دوسرے جانور بہت کم ہیں. اس علاقے کے اندر ان لوگوں کا زیادہ تر یا تو فوڈ بیچتے ہیں, اور یا وہاں سے نکلے ہوئے پتھر کے یہ لوگ الگ الگ قسم کی چیزیں بناتے ہیں. ساری دنیا میں بیسٹ روبی یہاں نکلتا ہے. لال بدخشان ہسٹری کے اندر مشہور ہے, روبی قیمتی پتھر ہے. ہیرا بھی نکلتا ہے, سفائر نیلم جو ہے وہ بھی نکلتا ہے, لیکن مائننگ نہیں ہوتی. یہ سب پوٹینشیلٹی زمین میں دفن ہیں. چھوٹے چھوٹے جو پتھر کچھ نکلتے ہیں اس کی یہ لوگ تصویریں بناتے ہیں, فلاور واس بناتے ہیں, ایسی چھوٹی چھوٹی اور کچھ چیزیں بناتے ہیں. اچھے کاریگر بھی ہیں, مگر کوئی خاص بزنس نہیں ہے, غریب لوگ ہیں. موسٹلی سوویت رشیا کے اندر گورنمنٹ کے پگار دار نوکر تھے. اب فری ہو جانے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی غریبی بڑھ گئی ہے, تنخواہ ان کی بہت چھوٹی ہے, آوک بہت کم ہے. اگر میں آپ کو کمپیئر کروں تو ایک پروفیسر جو ہے اس کو مہینے کی جو پگار ملتی ہے تو ہارڈلی $20-25 جتنے ہوتے ہیں, اور کسی ڈاکٹر کا خیال کرو یا کسی اور آدمی کا خیال کرو تو ان کی جو پے ہے وہ 15 سے لے کے زیادہ سے زیادہ $30 کے اکویلنٹ ہوتی ہے. میں جب وہاں گیا, ماسکو اترا, $100 میں نے دیے تو مجھ کو بینک نے 2100 ایک ڈالر سے دیے, $1 2100 روبل. لیکن ایک مہینے کے بعد جب میں واپس آیا تو $1 میں 3000 روبل ہو گئے تھے. ابھی میں سنتا ہوں 25,000 to 30,000 rubles एक अमेरिकन डॉलर में है, अमेरिकन करेंसी पावरफुल है और रशियन करेंसी इतनी वीक हो गई। सोवियत रशिया के यानी 2.5 साल पहले एक रूबल के 2 डॉलर थे, आज एक डॉलर के 30,000 रूबल्स हैं। इससे से हमको पता लगता है कि वहां की इकोनॉमिक हालत कैसी है, बहुत खराब है। अभी तक इनकी खुद की करेंसी नहीं हुई, सिविल वॉर जारी है। जो मैंने थोड़े दिन पहले पेपर के अंदर पढ़ा कि 15 दिन पहले इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने इन दोनों वॉरिंग फैक्शंस वालों को बुलाया था और वहां इनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है। जब सोवियत रशिया टूट गया दिसंबर 1991 में, तो ये तमाम इलाकों ने अपनी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। उस वक्त ताजिकिस्तान का जो कैपिटल दुशंबे है, इसके ऊपर जो कम्युनिस्ट रजिम बैठा था, इन्होंने अपनी पावर दी नहीं। लेकिन इलेक्शन हुए और इन इलेक्शंस के अंदर सिविलियन लोग जीत गए, जिसके अंदर एक इस्माइली भी है जो मिनिस्टरियल पोस्ट पर है। अब जब ये इलेक्शन में जीत गए, तो वो जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वाले बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी पावर नहीं दी। इस झगड़े के अंदर लड़ाई शुरू हो गई और 2 बरस हुए कि ताजिकिस्तान के अंदर सिविल वॉर है। मुझे जमात वालों ने मना किया कि आप उस इलाके में मत जाना, तो मैं दुशंबे साइड में नहीं गया। अभी मौलाना हज़रत इमाम ने अगस्त महीने के अंदर 14 तारीख को जब दरबार भरा, तो मौलाना ने इस दरबार के अंदर ये जिक्र किया कि बहुत जगह लड़ाइयां हो रही हैं, नुकसान हो रहा है और ऐसी चीजें बन रही हैं कि जो न बननी चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि दोनों साइड ताजिकिस्तान के अंदर राउंड टेबल बैठे और अपना इसके अंदर झगड़ा खत्म करें। तो 15 के 20 दिन के बाद ये खबरें निकली कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बीच में इन लोगों का समाधान कराने यानी मीडिएशन करने के लिए उन्हें ऑफर की, और ये लास्ट वीक ही ये खबर निकली कि ये लोग इस्लामाबाद के अंदर बैठे हैं। मौला करे कि वहां शांति हो जाए और उन लोगों को आबादी मिले। हमारे बहुत से ताजिकिस्तान के अंदर से इस्माइली भाग के इर्द गिर्द के इलाकों में चले गए हैं, किर्गिस्तान में गए हैं, उज्बेकिस्तान में गए हैं, ताजिकिस्तान में गए हैं, तुर्कमानिस्तान के अंदर गए हैं, कुछ अजरबैजान के अंदर चले गए हैं, कुछ इधर और इलाकों में चले गए हैं। तकरीबन 1,000 जितने हमारे लिए उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के इस्माइली मॉस्को में रहते हैं। 15-20 आदमी मुझे मिलने भी आए थे जब उनको मैंने अपना पैगाम भेजा। 22-23 इस्माइली खोजे हैं कि जो मोस्टली अफ्रीका से गए हुए हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं मॉस्को में। 1,000 से 1,100 जितने हमारे ये ताजिक असल इस्माइली उधर रहते हैं। ये जो होरोग का एरिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। जब मैं मोरगाब से होरोग जा रहा था यानी ईस्टर्न साइड के ऊपर, तो लगभग 50-60 माइल पहले, अबाउट 90 किलोमीटर पहले एक जगह आती है, वहां हमारी गाड़ी खड़ी कराई गई और मेरे साथ जो ड्राइवर था हमारी जीप का, वो भी इस्माइली था और एक बहुत बड़ा इस्माइली पैसे वाला ओश के अंदर है। ओश किर्गिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है, तो उसने ये जीप का बंदोबस्त किया। और हमारा जो ड्राइवर था इस्माइली था, उसने मुझे कहा कि यहां एक जगह है इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, हम गए देखने के लिए। इमाम मोहम्मद बाकर हमारे चौथे इमाम हैं, मौला अली, मौलाना हुसैन, मौलाना जैनुलाबदीन और इमाम मोहम्मद बाकर। तो जब मैं हम एंटर हुए, तो एक साइड के ऊपर मौलाना अली की एक पिक्चर है और एक साइड के ऊपर मौलाना हाजिर इमाम की, जो मौलाना गाउन पहना हुआ यूनिवर्सिटी का, उसकी एक फोटो है। और फिर नसर खुसरे के अशआर यानी पोएट्री लिखी हुई है पर्शियन के अंदर। अंदर एंटर हुए तो पत्थर और मिट्टी से बनी हुई एक कुर्सी की तरह एक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर उन्होंने दीवा बत्ती लगाया है, यानी कि लोग बार बार ऐसी इंसेंस करते हैं। वहां का जो बुझावर है केयर टेकर, उसने मुझे बताया कि इमाम मोहम्मद बाकिर यहाँ आए थे और यहाँ ठहरे थे, और ये जगह जहाँ आप देखते हो ये एक्चुअली एक पत्थर है, इसके ऊपर मौला बैठे थे। जब मौला चले गए तो बाद में लोगों ने इसके इर्द गिर्द सब दीवार की छोटी छोटी दीवार बना के उसको कुर्सी की शेप दे दी, और इमाम मोहम्मद बाकर इधर जहां काफी दिन ठहरे भी थे। ताज्जुब की बात है, इमाम मोहम्मद बाकर रहते थे मदीना में, और मदीना यहां से काफी दूर है, लेकिन ताज्जुब नहीं भी है। मैं आपको भी थोड़ी देर के बाद इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। फरोग से साउथ ईस्ट की तरफ अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरफ 35 किलोमीटर के ऊपर एक और जगह है, पहाड़ है, और पहाड़ के लगभग जमीन से कुछ 200-300 फीट ऊपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बिल्डिंग का। ये देखने के लिए अंदर गए तो एक बहुत बड़ा पत्थर है कि जिसके ऊपर हजरत इमाम जैनुल आबिदीन के दो हाथ लगे हुए हैं। मुझे बताया गया वहां का जो केयर टेकर मुजावर 77 ईयर्स का ओल्ड है, उसको देखरेख रखता है, और इसका बाप ये लोग उस जगह के केयर टेकर रहे। उसने मुझे बताया कि मौलाना इमाम जैनुल आबिदीन यहां आए थे, इधर आके हुजूर बैठे थे तो ऊपर काफरों ने, दुश्मनों ने, जो असल लोग उधर रहने वाले थे, मुसलमान नहीं थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा पत्थर, एक पत्थर ऐसा समझ लो कि तकरीबन जमीन से ऊपर कुछ 20 फीट जितना और इधर से उधर कुछ 12-14 फीट बड़ा, कितना हैवी पत्थर होना होगा। मैं शायद भूल भी करूं, लेकिन मेरा अंदाजा है कि वो कम से कम 40-50 टन होगा। उन्होंने ऊपर से ये पत्थर रेड़ दिया ताकि मौला नीचे जो बैठे हैं इस पत्थर से अस्तगफरुल्लाह कुछ ले जाए, लेकिन फौरन मौला ने ऐसा हाथ किया तो वो पत्थर ऐसा आड़ा, पहाड़ ऐसा है स्लोपी, लेकिन इस तरह पत्थर वहां खड़ा हो गया। मौला उठ के इस पत्थर के पास गए और अपने दो हाथ लगा के उसको रोल किया, थोड़ा और ऊपर कर दिया। अब वो जो दो हाथ लग रहे हैं, वो दो हाथ अभी तक पत्थर के ऊपर लगे हैं। इस बात में कितनी हकीकत है मैं नहीं कह सकता, मुझे पता नहीं, लेकिन हजारों आदमी, लाखों आदमी बल्कि उसकी जियारत के लिए आते हैं, और गए 1300-1400 साल से ये चीज इधर पड़ी हुई है, इसमें कुछ ना कुछ फैक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये चीज नई नहीं है, बहुत पुरानी है। इन्होंने बाद में इसके ऊपर इर्द गिर्द स्ट्रक्चर बना दिया है, और अंदर हम गए थे, वो दोनों देखे, मैंने इसके फोटोज भी ली है, वीडियो भी ली है। हजरत इमाम जैनुल आबिदीन हमारे तीसरे इमाम, मौलाना हजरत इमाम ने हाल ही में जो लंदन के अंदर फरमानों के अंदर जब ये जिक्र किया ताजिकिस्तान के इस्माइलियों का, तो इमाम के मुख मुबारक से निकला कि दे आर इस्माइली फ्रॉम द टाइम ऑफ हजरत अली। ये लफ्ज सुन के मेरे कान जरा खड़े हुए, मैं दिल में सोचने लगा, हजरत अली के जमाने से ये लोग इस्माइली हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर में सबसे पुराने असल इस्माइली ये है। अब हिस्ट्री के अंदर हमें रिसर्च करने के बाद कुछ खास मिलता नहीं, लेकिन हमारे गिनानों में इसका इशारा है, और मुझको इमाम का फरमान सुन के वो गिनानों की बात मेरे सामने घूमने लगी। सीरिया के जो इस्माइली हैं वो इमाम इस्माइल और मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के जमाने से हैं। ये जो मुंजा के अंदर इस्माइली हैं, या चित्राल के अंदर, या थोड़े से ऊपर चाइना के अंदर, ये लोग इमाम मुस्तनसिर बिल्ला फर्स्ट, यानी हमारे 18th इमाम के जमाने से इस्माइली हैं। ये लोग बुद्धिस्ट थे, फिर नासर खुसरो ने इनको इस्माइली मजहब बताया। इस बात को तकरीबन کہ 1100 سال ہوئے. بعد کے جو اسماعیلی آئے تو وہ ہندوستان کے اسماعیلی ہیں. ایران کے جو اسماعیلی ہیں حقیقت میں وہ ایجپشن ٹائم کے بعد کے ہوئے, جیسے کہ امام ہادی علیہ السلام الیگزینڈریا ایجپت چھوڑ کے جب آلموت میں آ کے بسے تب وہاں اسماعیلی مذہب زیادہ پھیلا. تو ایران کے جو اسماعیلی ہیں وہ امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں سے, جو ہمارے 20 میں امام تھے ان کے زمانے سے, اور ہم جو ہندوستان کے اسماعیلی ہیں وہ بھی امام مسلم صدیق علیہ السلام ہمارے جو 18 امام ہیں اس زمانے کے ہیں. مولانا امام مسلم صدیق علیہ السلام نے نور الدین محمد کو پیری جامع دے کے ہندوستان میں بھیجا اور یہ پیر ستگر کے نام سے ہندوستان میں آئے. انڈیا میں سب سے پہلے پیر یہ ستگر نور تھے جو ہندوستان میں آ کے تبلیغ کی. لیکن اس کے پہلے ملتان اور سندھ کے ایریا کے اندر امام زین العابدین کے زمانے میں ہمارے اسماعیلی دائی آئے تھے, پیر نہیں لیکن دائی مشنری آئے تھے. اب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر امام زین العابدین کے ٹائم میں ہندوستان کے اندر کچھ دائی آئے تو دیندار یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ امام زین العابدین کے ٹائم میں کچھ دائی جب ادخشان افغانستان کی طرف گئے ہوں گے. اور اب میں آپ کو گنر میں سے وہ چیز بتاؤں کہ جو آپ جنرلی نہیں جانتے. خود جب امام کا فرمان سنا تو مجھے یہ حقیقت یاد آ گئی. ہمارے شاستر میں ایک واقعہ لکھا ہے, ہماری پاک بی بی فاطمہ زہرا خاتون, ان کے پاس 4 خواجہ سرا تھے. خواجہ سرا ان کو کہتے ہیں کہ نہ وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے, ان کو عام طور پہ اردو کے اندر ہجڑا کہتے ہیں. یہ غلام کے طور پہ پکڑ کے لائے گئے اور کسی بادشاہ نے مولانا علی کی خدمت میں بھیجے. اس زمانے کے اندر جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ لوگ اس قسم کے لوگوں کو غلام کے طور پہ خرید لیتے تھے تاکہ وہ گھروں کے اندر بھی کام کاج کر سکیں. عورتیں اس زمانے کے اندر کام کرنے کے لیے داسیاں کم ملتی تھیں لیکن یہ ہجڑے کام کرتے تھے. پاک بی بی فاطمہ کی ایک داسی بھی تھی فضا نام کی, اور یہ 4 خواجہ جو تھے یہ باہر کا کام کاج کیا کرتے تھے. چھوٹی عمر کے تھے, 18-20 سال کے. ماتا فاطمہ بیمار ہوئی, مولانا علی کو عرض کی کہ مولا مجھے آپ غسل دینا, میرے بدن کو کوئی دوسرا ہاتھ نہ لگاوے, اور مجھے رات کو 12 کے بعد دفن کرنا, میری خود کی فیملی کے سوا اور کوئی میرے جنازے میں نہ آئے. مولا علی نے ان کو غسل کیا. شام کے وقت گزر گئی بی بی فاطمہ, مولا نے ان کو غسل دیا اور اسی کے کپڑے میں اس کو کفن دیا, اور رات کو 12 کے بعد مولانا حسن حسین اور اسی طرح سے دوسرے جو فرزند تھے حضرت عباس تھے, حضرت ابو حنیف تھے, یہ سب جو بچے تھے مولا کے ان کے ساتھ یہ بھی انہوں نے رات آدھی رات کے بعد بی بی فاطمہ کو دفن کیا. اور معلوم نہ ہو سکا کہ بی بی فاطمہ کی قبر کہاں ہے. دوسرے دن پھر مسلمانوں کو مدینہ کے لوگوں کو پتہ لگا. اس وقت حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ تھے. اچھا, شام کو گزرنے سے پہلے جب ماتا کی حالت دنیا بھر میں خراب ہو گئی تو ماتا نے فضا کو بلایا داسی کو اور کہا کہ دیکھ اپنے سیٹ کی اچھی طرح خدمت کرنا, ان کا دھیان رکھنا, یعنی حضرت علی علیہ السلام, اور میں ان کو نہیں کہتی لیکن میں تیرے کو پیغام دیتی ہوں کہ اپنے سیٹ کو اپنے مالک کو کہنا کہ وہ دوسری شادی کر لے, کیونکہ بی بی فاطمہ کی حیاتی تک مولانا نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. لیکن ان کی وفات کے بعد 7 شادیاں کی, ٹوٹل مولا نے 8 شادیاں کی. پھر یہ جو 4 خواجہ تھے لڑکے, ان کو بلایا, فرمایا میں تم کو آزاد کرتی ہوں, فری کرتی ہوں. پھر بہت روئے, کہنے لگے کہ اماں ہم کو آزاد مت کرو, مولا کی خدمت کے لیے رہنے دو. فرمایا میں نے طے کیا ہے, ڈیسائیڈ کر لیا ہے اور میں بول چکی ہوں, اب میں اپنا ورڈ واپس نہیں لینا چاہتی, تم آزاد ہو. میری دعا ہے کہ خدا تمہیں آل اولاد دے دے اور ہمیشہ تم علی کے وفادار رہو, اور میری تمہیں بہت دعا ہے تم بہت آباد ہوگے. من میں ہنسنے لگے, روتے بھی تھے, من میں خیال بھی کرتے تھے کہ ماں نے ایسی دعا دی ہے کہ جس کے ہم لائق نہیں ہیں. یہ چیز میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارے دیوان کے اندر ہے, کسی اور جگہ مجھے ہسٹری میں سے یہ چیز نہیں ملی. ماتا کو دفن کیا گیا اور مولا نے دوسرے دن ان کو کہا کہ بی بی فاطمہ نے تمہیں آزاد کیا ہے, اب تم جاؤ, میری دعا ہے. بہت برسوں تک مولا کے پاس یہ رہے, پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ چلے گئے, کوئی ادھر چلا گیا, کوئی ادھر چلا گیا. قدرت خدا کی بولا ہے.